तफसीर आयत नंबर 16 से लेके 24 तक इन आयात का रुख मुनाफिकीन की तरफ है। आपने अभी जो हमारा पहले जो सबक खत्म हुआ इससे पहले की आयात, तो उसमें भी आप देखें कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को जो है वो मुनाफकत से डराया है कि वो तजब्जुब जो है, तरबुस जो है और रैब जो है उसको छोड़ दे। तो अब यहाँ पे मजीद जो है एक तरफ उनको डराया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो दुनिया की बेसबाती, बेवकती, उसकी नापायदारी, उसकी तस्वीर खींचते हुए अल्लाह ताला जो है वो जन्नत का शौक दिलाते हैं, जन्नत की वसत, रब की मगफिरत, रब की जो बादशाही है कि लोग उसका शौक अपने अंदर पैदा करें और उसके लिए आपस में मुकाबला करें। तो दुनिया की हकीकत ऐसे ही है जैसे कि पत्थर संगरेजे, और आखरत जो है वो उसके मुकाबले में ऐसे ही है जैसे कि फिर हीरे और बहुत बेहतरीन। तो इस पस मंजर में हम इन आयात को समझते हैं, बड़ी खूबसूरत आयात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अलम यानी क्या नहीं वक्त आया। यानी का लफ्ज जो है अलिफ नून या से है, और ये जो लफ्ज है अलिफ नून या अनिया यानी, इसके मानी होते हैं पानी का खोलना। अच्छा, पानी कब खोलता है? जब एक खास उसकी टेम्परेचर और हरारत होती है ना, तो तब पानी के खोलने का वक्त होता है। तो पानी के खोलने के लिए भी आता है और वक्त का आना उसके लिए भी आता है। जैसे इसी तरह अन्ना, कैसे, कब, और इसकी जमा है अना। यहाँ पे फरमाया अलम यानी, क्या नहीं वक्त आया, क्या भी वक्त नहीं हुआ, किस चीज का और किसके लिए। तो यहाँ पे बात की जा रही है उन लोगों की जो के ईमान लाने वाले हैं, लिल्लज़ीना आमनु, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। तो क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया? तो किस चीज का वक्त? अंतक्षा कुलूबहुम, के नरम हो जाएं इनके दिल। आप पढ़ी चुकी हैं कि खाशीन आइन ऐसे डर को कहते हैं जिसके असरात दिल के अलावा अजा और जवारे पर भी नुमायान होने लगे। क्या अहले ईमान के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके जो दिल हैं, इनके दिल भी झुकें, दिल भी नरम हो और उसके साथ इनके जिस्म के अजा भी जो है वो आजी इख्तियार करें, वो गिड़गिड़ाने लगे। लिज़िक्रिल्लाही अंतक्षा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाही, कुलूब कल्ब की जमा है, तो दिल इनके लिज़िक्रिल्लाही अल्लाह के जिक्र के लिए। और मुफस्सरीन कहते हैं कि जिक्र से क्या मुराद है, कहते हैं कि जिक्र से मुराद है अल्लाह की तंबीहात, अल्लाह का डरावा। और ये तंबीहात जो हैं वो जो पिछली कौमों के वाकयात और उनका अंजाम उससे भी, और वैसे भी जिंदगी में मुख्तलिफ तंबीहात होती है ना, कभी बीमारी, कभी सख्ती, कभी परेशानी, और वैसे भी जैसे कुरान मजीद की ऐसी आयतें भी नाजिल होती थी जिनमें डरावा होता था, और आज भी वो मौजूद हैं कि सख्त तंबीह है कि अगर तुम नहीं बदलोगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। ये जिक्र ही अल्लाह की तंबीहात के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए। वमा नजल मिनल हक, वो जो नाजिल किया इसने हक के साथ। हक क्या है? मुफस्सरीन कहते हैं हक से मुराद है कुरान मजीद, के इन लोगों के दिल जो है अल्लाह के जिक्र से पिघल जाएं, अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह की तंबीहात को सुनने के बाद गिड़गिड़ाने लगे, आजी करने लगे, और जिस्म के अजाब पे भी, पूरा जिस्म जो है उस पर इसका असर नुमाया हो। और फिर जब असर होगा तो क्या होगा कि अल्लाह का जो नाजिल करदा हक है कुरान, फिर उस पर जो है ये लोग अमल करने लगेंगे। वला यकूनू, और ना हो जाए कल्लज़ीना मानिद, उन लोगों के, तो उन लोगों की तरह ना हो जाए। वो कौन से लोग थे? अल्लज़ीना उतुल किताबा, जिन्हें किताब दी गई थी। कल्लज़ीना मानिद, उन लोगों के जिनको उतुल किताबा, किताब दी गई थी। मिन कबलू, इससे पहले, पहले किताब से मुराद यहूद और नसारा हैं। فطال علیہم بر طویل ہو گئی ان پر، تو تالا طول سے ہے، تو اے وہ لام پھر طول طویل لمبی مدت گزر گئی، علیہم الامدو، امد کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے مدت دراز کے لیے، یہ ظرف زمان بھی ہے اور مقام بھی ہے، اور بودے مکان کے لیے بھی آتا ہے، دور کی جگہ کے لیے بھی آتا ہے. تو پھر ہوا کیا کہ لمبی مدت گزر گئی، ایک طویل زمانہ گزر گیا کہ تنبیہات بھی آئیں، کتابیں بھی آئیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کا حال کیا ہوا، فقست قلوبهم، تو سخت ہو گئے ان کے دل. اور قصد قاف سین واو، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ سختی کے لیے آتا ہے اور خاص طور پہ دل کی سختی، قساوت قلبی، کہ دل کا سخت ہونا، اور پھر ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے. وکثیر منہم، اور اکثر ان میں سے، فاسقون، فاسق ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا ابھی تک لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں. اب آپ دیکھیں کہ ایمان لانے والوں سے کون لوگ مراد ہیں. یہاں پر یہ جو بات کہی جا رہی ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے الفاظ تو عام ہیں لیکن ان سے تمام مسلمان مراد نہیں، بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ جو ایمان کا اقرار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا تھا لیکن دل اس کا ایمان سے خالی تھا. گویا کہ منافق مراد ہیں، کہ وہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے، جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا، پھر اپنے عملوں سے اس دعوے کی سچائی کو سچ ثابت نہیں کرتے. ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ دین اسلام جوں جوں پھیل رہا تھا اور دوسری طرف کفر جو تھا وہ بڑے عروج پر تھا، اور دین اسلام کی جو حقانیت اور صداقت تھی اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بھی کچھ شکوک اور شبہات بھی تھے. اب یہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا بالکل سٹارٹ میں، جیسے کوئی شک اور شبہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب ایک یہ کہ مکی دور گزر چکا ہے، مدنی دور شروع ہو چکا ہے، رفتہ رفتہ مسلمانوں کو فتوحات بھی مل رہی ہیں، دن بدن مسلمانوں کے دن بدلتے چلے جا رہے ہیں، تو اب کلمہ پڑھنے والوں کو آثار دیکھ کر، قرائن دیکھ کر کرنا کیا چاہیے تھا، شرع صدر کے ساتھ وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ شرع صدر کے ساتھ اسلام کی سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کیا چاہتے تھے، وہ ہر دعوے کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. اور اسلام جو ہے ایمان بالغیب کا نام ہے، دیکھے اور ان دیکھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، جیسے مدنی ریاست مدینہ میں جب قائم ہوئی تو اسلام جو تھا وہ قائم ہونے لگا، اس کی معیشت، معاشرت، سیاست، لیکن ایمان بالغیب وہ تو ایسا ایمان ہے جو دنیا کا جس سے تعلق نہیں ہے، اور اس سے مراد دوزخ ہے، جنت ہے، اللہ تعالی کی ذات ہے، فرشتے ہیں، اور حساب کتاب ہے جو قیامت اور آخرت کے مراحل ہیں، موت اور موت کی حقیقت، یہ ساری باتیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ اب بھی تم جو ہے وہ شبہ سے نکلو گے نہیں، کیا ابھی بھی وہ وقت تمہارے لیے نہیں آیا کہ اسلام ایک طاقت بن رہا ہے. اسلام جو ہے وہ گو کے ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، اور اہل عرب کی سرزمین میں مسلمانوں کو عرب کے گوشے گوشے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ارد گرد سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں، اور دن بدن جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو طاقت مل رہی ہے. لیکن ایسے میں جو منافق تھے نا، وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، پھر بھی ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی. اب یہاں پر جو ہے نا ان کو شرمندہ کیا جا رہا ہے، انہیں شرم دلائی جا رہی ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، تم کیسے ایمان لانے والے ہو کہ حالات کی نزاکت کو دیکھو، حالات کو دیکھو، اسلام کی ضرورت کو دیکھو، اور یہ حالات دیکھ کر بھی کہ تم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، مسلمان ستائے جا رہے ہیں، تھوڑے مسلمان ہیں، کفر जो है वो पूरी धरती है, पूरा अरब का इलाका है, और फिर भी तुम्हारा दिल पिघलता नहीं है, और फिर भी जो है इसार कुर्बानी सरफरोशी के लिए तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा नहीं होता। क्या ईमान लाने वाले ऐसे होते हैं कि अल्लाह के दीन पर बुरा वक्त आए और इनके दिल पे ठेस भी ना पहुंचे, उनको दुख भी ना हो, उनको तकलीफ भी ना हो, उन्हें अल्लाह के नाम पर पुकारा जाए और वो अपनी जगह से हिले ही ना, और अल्लाह खुद कुरान में चंदे की अपील कर दे, कर्दन हसन की अपील की जाए कि दो अल्लाह के रास्ते में, और अल्लाह तुमसे कर्ज हसन मांगता है और वो गनी है, उसने खुद ही दिया लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ध, और फिर भी लोग जो हैं वो दीन के रास्ते में पैसे ना निकालें। और मुनाफिक जो है ना, क्योंकि वो मोमिन नहीं होता तो इसलिए ना तो उसका दिल कांपता है, ना वो डरता है, ना उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, और ना ही जो है वो अपनी जान और माल को अल्लाह के रास्ते में जो है वो खर्च करना चाहता है। तो यहाँ पे अहले ईमान को और उनमें से खास तौर पर जो ज़ौफ वाले लोग थे, ईमान में कमजोर लोग थे, उनको हिलाया जा रहा है और उनको शर्मिंदा किया जा रहा है, उनको गैरत दिलाई जा रही है कि उठो और फिर जो है वो ईमान के तकाजे जो है वो अदा करो। और इस आयत के बारे में जो है वो बड़ा खूबसूरत एक वाक्या है जो पेश किया जाता है, और आप भी इसको जो है वो सुने। और ये जो वाक्या है, ये वाक्या है फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का। ये मशहूर मुहद्दसीन में इनका शुमार होता है, अकाबिर में भी और सूफिया में भी। लेकिन ये मुहद्दिस बनने से पहले इनका हाल क्या था, ये सही रास्ते पर नहीं थे, ये बहुत बड़े डाकू थे और डाका जनी करते थे, और इनका नाम सुनकर भी लोग डरते थे, इनका नाम सुनकर। और इसी दौरान एक वाकया पेश आया कि एक लड़की से इनका इश्क हो गया, कि क्या करते थे कि एक तरफ ये इश्को आशकी और दूसरी तरफ डाका जनी। अब रात के अंधेरे में दीवार पर चढ़ रहे थे ताकि उससे मिल सकें लड़की से। तो कहते हैं कि रात के अंधेरे में कोई अल्लाह वाला सूरत हदीद की इन्हीं आयतों की तिलावत कर रहा था, और जब इन्होंने अपना एक पांव उसके अंदर दीवार पर रखा और एक इनका बाहर था, कि इतने में ना तिलावत करने वाला तिलावत करते करते इस आयत पर पहुंच गया, अलम यानी लिल्लज़ीन आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक। जब वो इस आयत पर पहुंचा तो कहते हैं कि जब वो ये तिलावत कर रहा था, रात का वक्त था, सन्नाटा खामोशी और तिलावत में बड़ा अफसोस था, और इन पर जो है जब उन्होंने इस आयत को सुना तो फौरन इनके मुंह से निकला बला या रब्बी कद आन, ए मेरे परवरदिगार हाँ वो वक्त आ गया। कहते हैं जो पांव अंदर रखा था ना वो भी बाहर निकाल लिया। ये कहकर वापस लौटे तो एक वीरान घर की तरफ चले गए, वहां कुछ मुसाफिर ठहरे हुए थे। जब वापस आ रहे थे ना तो एक जगह कुछ मुसाफिर ठहरे हुए आपस में बातें कर रहे थे, भला मुसाफिर क्या कह रहे थे सुनने लगे। इनमें से एक शख्स ने कहा चलो सफर शुरू कर दें, दूसरे ने कहा नहीं सुबह तक ठहरे, और क्योंकि यहां कहीं फुजैल भी होगा, वो डाकू है, कहीं हम पर डाका ना डाल दे, क्योंकि रात के वक्त अगर हमने अभी सफर शुरू कर दिया तो ये फुजैल डाकू का इलाका है, तो हम पे डाका डाल देगा। एक कह रहा था सफर करो, दूसरा कह रहा था नहीं रात में नहीं करेंगे सुबह को करेंगे। अच्छा ये सुनकर फुजैल अपने दिल में कहने लगे अरे मेरा ये हाल हो गया कि रात भर गुनाह के कामों में लगा रहता हूं और मुसलमान मुझसे डरते हैं। मालूम होता है अल्लाह ताला ने मुझे आज की रात यहाँ इसीलिए भेजा है कि गुनाहों को छोड़ दूं। इसके बाद बारगाह खुदावंदी में फिर यूं अर्ज किया, फिर उसके बाद उसने कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी कद तुबतु इलैक, ए अल्लाह मैं आपके हुजूर तौबा करता हूं, वजअलतु तौबती, और मैं अपनी तौबा में ये भी शामिल करता हूं क्या मुजावरतुल बैतुल हराम, अब बैतुल हराम की मुजावरी में जिंदगी गुजार दूंगा। बैतुल हराम यानी मक्का मुअज्जमा की जो खिदमत है ना उसमें जिंदगी गुजारूंगा। इसके बाद फिर वो मक्का चले गए, पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी, और फिर उस वक्त भी जब वो अपने जो बाकी इनके डाकू थे ना उनके पास जब वापस गए तो वो कुछ सामान आपस में बांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उन सबको कहा कि जो सामान लिया है ना सारे काफले वाले को वापस कर दे। वो इनकी तरफ देखकर हैरान होने लगे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि पता नहीं मैंने कितने लोगों को कितनी तकलीफ दी है, तो सबका माल जो है ना वापस कर दिया जाए। तो उन्होंने तौबतुन नसूह की। इनके बारे में फिर ये भी आता है कि इनकी जो है वो इनकी इबादत का हाल ये था कि जब इनकी आंखों से आंसू बहने लगते तो इतना रोते थे कि पास बैठने वालों को इन पर रहम आने लगता था। और जो है वो इनके बारे में जो है इब्ने हबान ने अपनी किताब सकात में इनका जिक्र किया और लिखा कि मक्का मुअज्जमा में कयाम किया सख्त मुजाहिदे के साथ और दायमी परहेजगारी के साथ और खूब ज्यादा खौफ इलाही के साथ और खूब ज्यादा रोने के साथ, वल बुका उल कसीर और तन्हाई में वक्त गुजारने के साथ, तखल्ला बिल वहदा तन्हाई में वक्त गुजारना और लोगों से बेताल्लुक रहने के साथ, दुनिया के असबाब में से मौत आने तक इनके पास कुछ भी ना था। हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इल्मे हदीस का शुगल इख्तियार करने वाले, जैसे जिन्होंने बाज लोग हैं इल्मे हदीस ही लेते जाते हैं ना, तो उसका इश्तगाल का मतलब क्या है कि उन्होंने हॉबी बना लिया कि इल्म का हदीस का इल्म हासिल करना है। तो इन्होंने एक दफा जो है वो इन तालिब इल्मों को देखा कि आपस में दिल लगी की बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। इनको पुकार कर कहा, ए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वारिसो, बस करो बस करो बस करो, तुम इमाम हो, तुम्हारा इक्तदा किया जाता है। एक मरतबा एक शख्स को हंसते हुए देखा तो फरमाया, मैं तुझे एक अच्छी बात सुनाऊं? इसने कहा, फरमाइए। आपने इसको ये आयत पढ़कर सुनाई, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। अब यहां पे देखें कि मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने आप से पूछूं और आप अपने आप से पूछें, अपने आप से हर बंदा अपने आप से सवाल करे कि क्या मेरे लिए अभी ये वक्त नहीं आया कि मैं ये कहूं बला या रब्बी कद आन, बला या रब्बी कद आन, क्या मेरे रब वक्त आ गया है कि मैं जो हूं वो सच्चा ईमान लाऊं और मेरा दिल नरम हो जाए और तेरे कुरान और तेरी तंबीहात और तेरी आयात जो है उन पर मैं अमल करना शुरू कर दूं। अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें कि मुनाफकत कितनी कूट कूट कर भरी हुई है और सच्चा ईमान और इखलास कितना है, और जो तौबा भी की तो तौबतुल नसूह है क्या या फिर तौबतुल कज़्ज़ाबीन या झूठों की तौबा। वला यकूनु कल्लज़ीना उतुल किताबा, फिर ना हो जाना उन लोगों की तरह जिन्हें किताब दी गई थी, फिर उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्हें किताब दी गई थी। तो वैसे तो इससे मुराद यहूदो नसारा है ना, लेकिन खास तौर पे कहा जाता है कि इससे फिर मुराद जो है वो यहूदी हैं। फताला अलैहिमुल अमदु, फिर तवील जमाना इन पर गुजर गया, फकसत कुलूबुहुम, तो सख्त हो गए इनके दिल, तो इनके दिल जो थे वो तवील जमाना गुजरने के बाद सख्त हो गए। وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, और इनमें से अक्सर फासिक हैं, कि अक्सर के दिल जब फासिद हैं तो इनके ईमान भी बातिल हैं, इनके आमाल भी बातिल हैं। मसलन आप देखें कि अल्लाह ताला यहाँ पे मुसलमानों को डरा रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं कि तुम वो काम न करना जिससे दिल सख्त हो जाते हैं। और अहले किताब के दिल क्यों सख्त हुए कि उन्होंने नंबर वन अल्लाह की किताब में तहरीफ की, नंबर दो उसको तब्दीली कर दिया, नंबर तीन समनन कलीला कि थोड़े से दुनिया के फायदे के बदले अल्लाह की आयात को बेचने लगे, और उन्होंने क्या किया कि अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल दिया, नबजा वरा अहम अपने पीछे डाल दिया, और वो क्या करते थे और वो वादों को तोड़ते थे, अल्लाह की आयात का मजाक करते थे, और उन्होंने क्या किया था वो हलाल और हराम जो थी ना उसकी तमीज छोड़ती थी, और अल्लाह के दीन के मामले में उन्होंने अपनी अहवा जो थी उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। تو کہا کہ تم بھی اے مسلمانوں یہ کام نہ کرنا ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے. اور جو کتاب والے تھے کہا نا تم کتاب والوں کی طرح نہ ہو جانا, یعنی ان کی طرح نہ کرنا جیسے اہل کتاب نے کیا تھا. اور آپ سورۃ البقرہ میں جو طویل کہانی پڑھ چکی ہیں بنی اسرائیل کی کہ کیسے کیسے انبیاء کو قتل کیا, کیسے کیسے ان کو جھٹلایا, ان کا مذاق اڑایا اور ان کو ستایا, اور کیسے کیسے اللہ کے معجزات کو جھٹلایا اور اللہ کے آیات کو جھٹلایا, اور کس طرح سے وہ جو تھے وہ قیل و قال سے کام لیتے تھے. گائے کے واقعوں کو دیکھ لیں, یوم سبت کو دیکھ لیں, اور پھر جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو لیکن ارض المقدسہ, لیکن اس میں بھی وہ جانا نہیں چاہتے تھے. تو بہرحال دل سخت ہوتے ہیں. قرآن مجید جو ہے اس سے دنیا کمانا اور اس سے جو ہے وہ اپنے دنیا کے فائدوں کی خاطر بیچنا اور ان پہ عمل نہ کرنا اور حلال حرام میں تمیز نہ کرنا. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. تو کیا ہے کہ زیادہ لوگ فاسق ہیں. پھر فرمایا اعلموا, خوب جان لو, ان اللہ, یہ کہ اللہ, یحیی الارض, زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا, اس کی موت کے بعد. کہ جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد, تو مردہ زمین کس وجہ سے زندہ ہو جاتی ہے؟ جب اس کے اوپر بارش پڑتی ہے. تو مردہ دل کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ جب ان پر قرآن کی آیات کی بارش, جب جو ہے وہ نبی آیا قرآن لایا تو اب دلوں کو زندہ ہونا چاہیے تھا. تبینا لکم الایاتی لعلکم تعقلون, بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے آیات تاکہ تم عقل سے کام لو. تو اللہ تعالی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا, اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سمجھ لیں. تو زمین کی مثال دے کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ قلوب قاسیہ کو, سخت دلوں کو زندہ کرتا ہے جب وہ ذکر اور تلاوت میں لگ جاتے ہیں. جس طرح مردہ زمین کو بارش بھیج کر ہرا بھرا کر دیتا ہے تو سخت دل نرم ہوتے ہیں. سخت دل جو ہے وہ ان میں انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے, نرمی, دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے, ران, زیغ, جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور موت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا. پھر اس کے بعد فرمایا ان المصدقین والمصدقات, کہ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. اب آپ دیکھیں کہ بات بہت عام ہے, اس لیے مرد اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا. صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. تو مردوں اور عورتوں میں جو لوگ صدقات دینے والے ہیں, اب صدقہ اردو زبان میں تو بہت ہی برے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اسلام کی اصطلاح میں وہ برے معنی نہیں ہے جو اردو میں سمجھے جاتے ہیں. صدقہ سے مراد وہ عطیہ ہے جو سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے, نہ ریاکاری ہو, نہ کسی پر احسان جتایا جائے, اور دینے والا صرف اس لیے دے کہ وہ اپنے رب کے لیے عبودیت کا, بندگی کا سچا جذبہ رکھتا ہے. کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا مصدقین اور مصدقات, یہ صدق سے نکلا ہے, صدق. اور اصل میں یہ تھا, مفسرین یہ کہتے ہیں یہ تھا متصدقین, تا کو سواد میں مدغم کر دیا گیا ہے. اور پھر مفسرین جو ہیں وہ اس کے کیا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دراصل معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی منافقین کو جو ہیں ان کو ابھار رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خسارے کا سودا نہیں بلکہ نفع کا سودا ہے, اور برابر صدقہ کرنے سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بڑا نوازتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک طرف کہا کہ وہ مصدقین اور مصدقات ہیں, اور دوسری طرف کہا وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, دوسری طرف قرض حسنہ کی بات کی اور ایک طرف صدقے کی بات کی. تو انفاق کے لیے دو لفظ استعمال کیے نا, وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض اچھا, يُدَعَفُ لَهُمْ, تو दुगना किया जाएगा, एक मानी तो इसके दुगने के हैं और दूसरे मानी क्या है कि कई गुना किया जाएगा। जैसी नियत इखलास होगी और जिस तरह के मुश्किल हालात में कोई सदका करेगा तो अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापिस देगा। वलहुम अजरुन करीम, और उनके लिए सवाब है उम्दा और उनको बहुत बेहतरीन अजर इस बात का जो है वो दिया जाएगा। फिर आप देखिए कि यहां पर जो है मुसद्दिकीन और मुसद्दिकात, इस सिलसिले में एक बात याद रखें कि सिद्दीक उसको कहते हैं जिसके कॉल और फेल में कामिल मुताबकत पाई जाए। सिद्दीक किसे कहते हैं? जो कि कामिल ईमान और कामिल सिद्क व सफा का जो है वो दर्जा जिसके पास हो या उसका वस उसके अंदर पाया जाए। जैसे हदीस में आता है कि आदमी सच बोलता है और सच ही की तलाश में और कोशिश में रहता है हत्ता कि अल्लाह के यहां उसे सिद्दीक लिखा जाता है। ये मुत्तफिक अलैह हदीस है। और एक और हदीस में सिद्दीकीन का वो मकाम बयान किया गया है जो जन्नत में उनको मिलेगा। मसलन जन्नती अपने से ऊपर के बाला खाने वालों को इस तरह देखेंगे जैसे चमकते हुए मशरकी या मगरबी सितारे को तुम आसमान के किनारे पर देखते हो। यानी इनके दरमियान दर्जात का इतना फर्क होगा। अब सहाबा ने पूछा ये अंबिया के दर्जात होंगे जिनको दूसरे हासिल नहीं कर सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और पैगंबरों की तस्दीक की। यानी सच्चे लोग, ये सही बुखारी की रिवायत है कि ईमान और तस्दीक का हक अदा कर दिया। अरबी जबान में उस नेजे को सादिकुल कऊब कहा जाता है। सादिकुल कऊब लिख ले, कौन सा नेजा होता है? जिसकी गिरहें तजर्बे से भी मुहकम साबित हो। मसलन आपको पता है नेजे पर बहुत से गिरहें लगी हुई होती हैं और अब गिरहें जो हैं अगर उसको खोलना भी चाहें खुल ना सके, बड़ी मुहकम गिरहें हैं और उसका इस्तेमाल करके भी वो गिरहें खुले नहीं, मारा जा रहा है नेजे से किसी को तो गिरहें खुल नहीं रही, तो बड़ी मोहकम गिरे लगी हुई हैं। तो सादिक और सिद्दीक उस शख्स को कहते हैं जो अपने कॉल में पुख्ता हो, पक्का हो। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जो हैं मुसलमानों में इस वस्म में सबसे ज्यादा नुमाया हैं कि उन्होंने इकरार ईमान की सदाकत, फिर यह कि नाजुक से नाजुक जमाने में साथ दिया, फिर अपने इंफाक से भी इस बात का सबूत दिया कि वो वाकई सिद्दीक है। कि गुलाम आजाद कर रहे थे भारी भारी पैसे देके, बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को भी इन्होंने आजाद किया, तो और भी बहुत से गुलामों को। तो इनके वालिद ने एक दिन कहा कि तुम, मैं देख रहा हूं कि कमजोर गुलामों को आजाद करवाते हो, अगर तुम मजबूत ताकतवर गुलाम को आजाद करवाओ तो कल हमारे काम आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ए मेरे अब्बा जान, मैं जो है सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि कल मेरे काम आए, मैं अपना कोई फायदा नहीं चाहता। तो हजारों दिरहम और दिनार इन्होंने गुलामों को आजाद करने में लगाए। फिर इसी तरह खुल्फाए राशिदीन में से आप देखें कि कितने खुल्फा हैं जो इनकी कोशिशों से इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और अशरा मुबशरा में से कितने हैं? छह। अशरा मुबशरा में से छह सहाबी ऐसे हैं जो इनकी कोशिशों से जो है वो मुसलमान हुए हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वाकई सिद्दीक थे। और एक सहाबिया भी हैं जिनको सिद्दीका कहा जाता है, वो कौन है? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। तो बाज लोगों का नाम भी सिद्दीक हो जाता है और बाज का नाम भी सिद्दीक और सिद्दीका होता है, लेकिन वो सिद्दीक और सिद्दीका नहीं होते। वश्शुहदाउ इंदा रब्बिहिम, और शहीद है नजदीक अपने रब के। इसके क्या मानी है और शहीद है नजदीक अपने रब के? तो इसमें जो है वो एक इसका तर्जुमा ये किया गया कि शहीद के मानी है हक की गवाही देने वाले, और एक इसके मानी क्या है कि शहीद हो जाना, अल्लाह के रास्ते में जान दे देना। तो असल में दोनों एक ही मानी है। आपको अगर ये बात याद हो जो सूरत अल बकरा की आयत 143 में है, वकजालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास वयकूनर रसूल अलैकुम शहीदा। तो गवाही शहादत है ना। तो पहला दर्जा तो यही है कि अपनी जिम्मेदारी को याद रखा जाए कि दीन के गवाह बनना है, इल्म से, अमल से, कलम से, जबान से, हर तरह से। और फिर दूसरा दर्जा क्या है कि जब शुहदा अलन्नास का ताज पहना दिया गया है, और ताज हमने पहन लिया है, हम मुअज्जज़ बन गए हैं, तो फिर क्या करें, ہم اس کی گواہی بھی دیں، یہاں تک کہ ضرورت پیش آئے تو اللہ کی راہ میں جو ہے نا شہید ہو جائیں، پھر اللہ کی راہ میں مارے جائیں. تو یہ کیا ہے کہ گواہی ابتدا ہے اور شہادت اس کی انتہا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کی راستے میں پھر شہادت یہ سب سے بڑی گواہی ہے جو کہ شہید کو ملتی ہے. تو دونوں ہی ترجمے مفسرین نے کیے ہیں. ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کیسے ہیں، کہ یہ شہید ہیں عند ربہم اپنے رب کے نزدیک. تو یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک صدیق بھی ہیں اور پھر یہ اپنے رب کے نزدیک جو ہیں وہ شہید بھی ہیں. ان کے اوصاف جو ہیں وہ یہ ہیں. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے نزدیک جو ہیں وہ گواہی دینے والے ہیں. تو یہ جیسے دنیا میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس طرح سے گزارا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ گواہی دیتے رہے، بے شک انہوں نے شہادت کا درجہ حاصل نہیں کیا، اس کا انتظار ہی کرتے رہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پہ نیزے کے، تلوار کے اور تیر کے نشان نہ ہو، شہادت کی آرزو ہی کرتے رہے. لیکن کہنے لگے کہ افسوس کہ میں جو ہے، میری جب ان کی جان نکلنے کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ دیکھیں میں بستر پر جو ہے مر رہا ہوں. کہاں ہیں وہ لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں اور پھر جہاد پہ نہیں جاتے؟ تو یہ ہے بات. تو دونوں طرح ہی صحیح ہے. لہم اجرہم و نورہم، تو ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور. تو نور اور ثواب کیسے ملے گا؟ ایمان لانا اور اس کے بعد جو ہے پھر جہاد کرنا، کوشش کرنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی جہاد ہے. جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، تو جو ہے یہ زبان سے بھی ہے، لسان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے اور سیف سے بھی ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں دوزخ کے رہنے والے. تو دوزخ میں رہنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کے رسول کا بھی، آخرت کا بھی اور آیات کا بھی، اور پھر اس کو جھٹلایا بھی. آیات کا ذکر پھر الگ سے بھی آیا ہے. تو یہ ہیں جہنم کے ساتھی، یہ ہیں جہنم کے اندر رہنے والے. تو دیکھ لیجئے کہ یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرنا چاہیے. اور صحابہ جو تھے گو کے غریب تھے، گو کے مشکل میں تھے، لیکن انفاق کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اور ماشاءاللہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں صحابہ کی اور صحابیات کی کہ وہ جب انفاق کرتے تھے تو کس طرح سے جو تھے وہ ایک دوسرے سے جو تھے وہ آگے بڑھتے تھے. اس سلسلے میں جو ہے میں آپ کے سامنے بس ایک دو مثالیں رکھتی ہوں کہ نیک لوگوں کی جو انفاق کی مثالیں ہیں. مثلاً آپ اس میں دیکھیے کہ ہمیں جو ہے یہ واقعہ ملتا ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بازاروں میں جاتے، بوجھ اٹھا کر اجرت حاصل کرتے اور اسے راہ خدا میں خیرات کر دیتے. پھر آپ دیکھیے، حضرت اسما بنت ابی بکر نے ایک کنیز فروخت کی اور اس کی قیمت لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت زبیر نے ان سے وہ رقم مانگی. اس پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا، میں نے تو اسے خیرات بھی کر دیا. آپ کی مراد کیا تھی؟ کہ اس رقم کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ میں اسے تمہیں نہیں دوں گی، اللہ کے راستے میں دوں گی. تو حضرت اسماء کے حضرت زبیر کیا لگتے تھے؟ شوہر اور بیوی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے کہ جو مشہور عمارت تھی دار الندوہ، وہ پارلیمنٹ ہاؤس جو تھا اہل مکہ کا، تو یہ ان کے قبضے میں تھا، حکیم بن حزام کے. تو انہوں نے اسے امیر معاویہ کے ہاتھ 100,000 درہم فروخت کیا رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کی کل قیمت 100,000 درہم جو تھے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ نے انتقال کیا تو انہوں نے ان کی طرف سے بطور صدقہ جاریہ ایک کنواں کھدوایا، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوایا. اور کنواں جو ہے کھدوانا یہ کوئی آسان بات تھوڑی تھی. تو بہرحال ان کے لیے نور ہے اور ان کے لیے اجر ہے. اور دوسرے لوگ جو ہیں جو دیتے نہیں اللہ کے راستے میں اور کفر کرتے ہیں، منافق ہیں یا کافر، پھر ان کے لیے جہنم ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر جو 20 ہے اس میں پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت 20 اور 21 میں چند روزہ جو زندگی کی لذت ہے نا اس کی حقیقت بتاتے ہیں, اور اس پر کہتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت اور جو وسیع اور عریض جنت ہے نا, دنیا کی حقیقت کو سمجھو اور چند روزہ زندگی کی بجائے جنت اور رب کی جو رضا ہے اور اس کی جو مغفرت ہے اس کے لیے کوششیں کرو. کہا اعلمو, خوب جان لو, انما الحیات الدنیا, کہ بے شک دنیا کی زندگی, پھر دنیا کی زندگی کے لیے کیا بات کہی گئی, نمبر ایک لعب, کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا لعبا کے معنی ہوتے ہیں کھیلنا, لعب کھیل ہے. اور کھیلا کیسے جاتا ہے کہ جیسے ریت کا گھروندا بنایا بچوں نے, کھیلا پھر تھوڑی دیر بعد اپنے ہی پاؤں اور ہاتھوں سے ڈھا کر گھر آ گئے. شام کے وقت بچے گھر آ جاتے ہیں, جو چیزوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ پھینکی ہوتی ہیں اور ریت کے گھروندے بھی ڈھا دیتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے. وہ لہو اور تماشا, اور لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان اتنا مصروف ہو جائے کہ اس سے اہم تر چیز کو بھول جائے, کہ دنیا میں مصروف ہوئے تو آخرت کو بھول گئے. لہو تماشا, تماشے کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ زینت, اور زینت, اور زینت کا لفظ بیوٹی, آرائش و زیبائش, خوبصورتی کے لیے آتا ہے اور زینت ہے. وہ تفاخر, تفاخر جو ہے یہ چوتھا لفظ استعمال کیا گیا اور اس کے معنی ہے کہ آپس میں فخر کرنا, باب تفاعل سے ہے یہ, اور اس کے معنی کیا ہے کہ آپس میں فخر کرنا, اور یہ تفاخر مصدر ہے. تو آپس میں فخر کرنا, مثلا کیسے فخر کرنا, مثلا ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے بڑے اچھے ہیں, دوسرا کہتا ہے میرے کپڑے بڑے اچھے ہیں, دونوں تعریف کر رہے ہیں, لیکن تفاخر کے معنی کیا ہوں گے؟ تفاخر کے معنی یہ ہیں کہ کہنا کہ میرے کپڑے تیرے کپڑوں سے زیادہ اچھے ہیں, یہ ہے تفاخر. بس یہ نہیں کہ میرے کپڑے اچھے ہیں, دوسرا کہے کہ میرے کپڑے اچھے ہیں یا میرے کپڑے قیمتی ہیں. تو فخر جو ہے یاد رکھیے گا اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی باتوں پر اترانا جن میں کسی کا اپنا کچھ بھی دخل نہ ہو. ایک تو ہے نا میرے کپڑے اچھے, دوسرا کہ تیرے کپڑوں سے میرے کپڑے اچھے. لیکن مثلاً کوئی کہے کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں, اب اس کی خوبصورتی پر اس کا کیا دخل ہے؟ کوئی کہے کہ میرے میاں بہت اچھی تنخواہ لیتے ہیں, اس کا کیا دخل ہے؟ اس کا تو کوئی کریڈٹ نہیں نا میاں کی اچھی تنخواہ پر. کسی کے بچے بہت نیک بن جائیں تو اس کا کیا دخل ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے نا کہ اللہ نے اس کو نیک اولاد دے دی ہے. تو بہرحال کہ آپس میں تفاخر کرنا, بینکم آپس میں, باب تفاعل سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپس میں ایسا ماحول ہے, اور بینکم آپس درمیان ان کے. پھر پانچویں بات ہے وہ تکاثر, اور تکاثر جو ہے یہ لفظ کسرہ سے نکلا ہے, کثرت سے, اور یہ بھی مصدر ہے, باب تفاعل سے ہے. اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں, تین معنی ہے اس کے. ایک معنی ہے کہ کثرت کا حاصل کرنا, کسی بھی چیز میں کثرت کا حاصل کرنا. نمبر دو, کثرت کے حاصل کرنے میں دوسرے سے بڑھ جانا. نمبر تین, پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس پر فخر کرنا کہ میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے. مثلا کوئی بھی جو ہے, مثلا جو ہے وہ کوئی شخص جیسے پیسے جمع کرتا ہے یا زیور یا کپڑے, تو اب زیادہ جمع کر لیے, پھر یہ کہ مقابلہ, جیسے درانی جٹھانی مقابلہ کریں, کلاس فیلوز مقابلہ کریں, ہمسائے یا دوست, کہ میرے پاس تو اس کی نسبت زیادہ زیور ہے, زیادہ کپڑے ہیں. اچھا چلو یہ بھی ہو گیا مانا کہ تمہارے پاس زیادہ ہیں, یا بعض عورتیں کہتی ہیں میں نے تو اس سے زیادہ جہیز دیا ہے, میں تو زیادہ جہیز لے کر آئی ہوں. اب اس کے بعد پھر کیا کرتی ہیں عورتیں, کہ پھر جو ہے فخر کرتی ہیں کہ تیری نسبت میرے پاس زیادہ ہے, میرا گھر بڑا ہے, میرا قد لمبا ہے, میں خوبصورت ہوں, یہ ساری باتیں. میں تکاثر ہوں, پھر ایک دوسرے سے زیادہ کثرت, فی الاموالی مال میں, مال کی جمع اموال, ول اولادی اور اولاد میں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تفاخر اور تکاثر جو ہے نا یہ آپس میں مال اور اولاد میں, یعنی آپ اس کو عام معنی میں بھی لے سکتی ہیں, کیونکہ مال سے ہر طرح کا مال مراد ہے, اور اولاد سے جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی, کیونکہ بعض لوگ لڑکوں کے ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں. لڑکے کی مائیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں کہ ہمارے تو بس بیٹے ہی ہیں, اور لڑکی کی جو لڑکیوں کی مائیں ہیں وہ بیچاری پریشان حال رہتی ہیں کیونکہ رشتوں کے لحاظ سے، پھر ساری زندگی بیٹیوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. کل ہی ایک لڑکی کی ماں کا فون آیا اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا بڑا اچھا رشتہ ہو گیا امریکہ سے، اور کہہ رہی تھی کہ بڑے دنوں سے وہ دعا کے لیے کہتی تھی، وہ کہنے لگی بس میں پچھلے دنوں حرم گئی، خانہ کعبہ کے پاس جا کر میں بہت روئی اللہ کے گھر کے پاس، اور میں نے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بیٹیاں دی ہیں، لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، اب تو ہی غیب سے جو رشتہ بھی میرے نصیب بہنا وہ لا کر میرے سامنے کھڑا کر دے. اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ کیا ہے. پھر میں پوچھنے لگی، رات کو آیا ہوا تھا فون، پھر کہنے لگی کہ نیو مسلم سے باجی میں نے رشتہ کیا ہے. تو کہتی ہے جب رشتہ کر رہی تھی تب بھی آپ کو فون کیا، مجھے ملی نہیں، مشورہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کر دوں، تو بارہ پھر وہ باجی رشتہ کر دیا. میں نے کہا پھر وہ کیسا ہے؟ کہنے لگی باجی میں کیا بتاؤں، اور اس کی دو تین باتیں میں آپ کو سناتی ہوں، تازہ تازہ سنی ہیں. کہنے لگی کہ جب وہ ہمارے گھر آیا تو ایک ہی بیٹا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے اور والدین بھی بہت پڑھے لکھے، جیسے بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ، کوئی پرنسپل ہے اسکول کا اور کوئی اسی طرح. کہنے لگی کہ گھر آیا تو ہمارے گھر میں ہم نے کہہ رہی اذان ریکارڈ کر کے لگائی ہوئی ہے نا، جیسے تو کلاک پر اذان اثر کا وقت ہوا تو اذان شروع ہو گئی، باتیں کر رہے تھے. اب والدین تو کرسچین ہیں اور یہ بھی کیتھولک تھے، تو اپنے والدین سے کہنے لگا کہ ناؤ وی کین ٹاک، اور اب ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ اذان ہونے لگی. اور میں اس کی بات سن کر سوچنے لگی کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا میں خاموش ہوتی ہوں؟ اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ ہم بول نہیں سکتے. اچھا پھر اب وہ اذان کے بعد بیچ میں پوز آتا ہے نا، پھر والد نے بیچ میں پوچھا کہ کیا نو وی کین ٹاک؟ کہنے لگا ناٹ یٹ، ابھی نہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابھی پوری ختم نہیں ہوئی. ان کو کہنے لگا ابھی بھی نہیں. پھر اذان پوری ختم جب ہوگی تو کہنے لگا کہ ہاں نو یو کین ٹاک، اب آپ بات کر سکتے ہیں. اور پھر اپنے والدین سے کہنے لگا کہ دس از کال، اب ہمارے لیے کال آ گئی ہے کہ اب ہم جو ہے نا نماز پڑھیں. تو کہنے لگی کہ میرے میاں جو نماز کے لیے اٹھ رہے تھے تو فوراً جو ٹائی پہنی ہوئی تھی اس لڑکے نے وہ اتاری، وہ سائڈ پہ پھینکی، کہنے لگا مجھے بھی وضو کے لیے جگہ بتائیں. پھر وضو کیا اور پھر نماز پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے کہتی کہ سوالوں میں اس نے میری بیٹی سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا یہ حجاب پہن لو گی تم، کیا تم حجاب لے لو گی؟ تو پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ جب ہمیں بھی پھر فون آیا، ہم ان کے گھر گئے تو اس نے کہنے لگے وہ لوگ سی فوڈ ساری پکائی ہوئی تھی حلال. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر نماز کا اہتمام، اور اس کے بعد جو ہے اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو حلال اور حرام کی بہت پہچان ہے، پتا ہے، سٹڈی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر ہوئی ہے مسلمان ہوئے. اور پھر کہہ رہی تھی کہہ رہا تھا کہ میں نہ چاہتا ہوں کہ میرا نکاح مسجد میں ہو اور بس فیو پیپل کے اندر، تھوڑے لوگوں کے اندر، مطلب اور کچھ نہیں ہم چاہتے نا. اور پھر کہہ رہی تھی، میں نے کہا اچھا وہ مسلمان کیسے ہوا؟ تو کہہ رہی تھی کہ وہ جو یونیورسٹی میں جس میں پڑھتا تھا، روڈ آئی لینڈ یونیورسٹی یہ کوئی ہے امریکہ کی اسٹیٹ کی، تو وہاں پہ وہ پڑھتا تھا، اور جو وہاں پہ کوئی ٹیچر تھا، جیسے اسٹوڈنٹ ہے نا جو ہے وہ مختلف پروگرام جو کرتی ہے، تو وہاں پہ وہ بھی لیکچرز میں جاتا تھا، بس دوستی تھی مسلمان لڑکوں سے، یا کوئی ٹیچر اچھا لگتا تھا تو اس کے لیکچر میں جاتا تھا، تو لیکچر سنتا کہنے لگا کہ اب میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور جب مسلمان ہوا تو کلمہ پڑھ لیا، فوراً ہی روزے آ گئے. تو کہنے لگا میں دو دن بعد ڈیسائیڈ کروں گا ابھی روزہ رکھوں کہ نہ، ابھی سمجھ نہیں تھی. تو جو اس کا ٹیچر تھا یا جو کوئی شیخ تھا، اس نے کہا کہ دو دن بعد کیوں، بس کل سے روزہ رکھنا ہے کیونکہ یہ جو ہے فرض ہے، اب اس میں رعایت نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ بس دو تین روزے میرے لیے بھاری تھے، اور اب وہ نا فرض روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، نفل روزے باقاعدگی سے رکھتا ہے. تو کہنے لگا کہ باقاعدگی سے پھر روزے رکھنے شروع کر دیے، اور مطلب وہ استاد کی اور جو بھی لیکچر تھا اس کو سن کر ہی اس کو وہ باتیں بہت ریئلٹی کی لگی، اور اپنا جب کچھ سب سے ہی نہیں لگا اور گھر میں جا کے اعلان کر دیا. اور اب کہتا ہے کہ آئی وش کہ میرے پیرنٹس مسلمان ہو جائیں. تو کتابیں جمع کرنا اور اکٹھا کرنا اور اپنے والدین کو، اور والدین جو آئے تو کہا کہ ہم بہت خوش ہیں اپنے بیٹے سے، اور ہم بہت خوش ہیں جگہ رشتہ دینے سے، یعنی مسلمانوں کے گھر آ کر اور رشتہ جو ہے انہوں نے ڈالا. بہرحال یہ لمبی کہانیاں ہیں، میں تو ساری اس کی باتیں سنتی رہی اور روتی بھی رہی اور سوچتی بھی رہی کہ میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. اب بات کیا ہو رہی تھی، وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ ایک دوسرے سے زیادہ طلب کرنا مال بھی اور اولاد بھی. اچھا اس سلسلے میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے جتنا آپ کو سنایا نا ابھی، اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ علم انما الحیات الدنیا، یہ جو ہے نا یہ مبتدا ہے. مبتدا جیسے جو ہم یہ عربی کے سینٹینس ہوتے ہیں نا وہ دو سے مل کر بنتے ہیں، جو سٹارٹ میں آتا ہے اس کو مبتدا ابتدا کرنے والا کہتے ہیں، ہوتا وہ اسم ہے، جو فوراً اس کے بعد آتا ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے تو وہ بھی ویسے اسم ہوتا ہے. تو اب کیا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ انما الحیات الدنیا مبتدا ہے اور لائب ان سے لے کر آخر تک پوری عبارت جو ہے وہ ہے خبر. دوسری رائے یہ ہے کہ انما الحیات الدنیا کے بعد ساری عبارت جو ہے حتیٰ کہ آپ چلے جائیں جو ہے وہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا اولاد، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری عبارت جو ہے وہ مبتدا ہے اور یہ جتنے الفاظ ہیں نا یہ سارے جو ہیں یہ بدل کے طور پر ہیں. اور پھر خبر وہ کہاں سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کا مسل غیسن سے خبر شروع ہوتی ہے. اچھا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ گرامر کا نقطہ ہے. اگر نہیں بھی سمجھ آئی کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم آگے چلتے ہیں. میں نے سوچا ایک اچھا نقطہ بتا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے تو آپ کو لذت ملے. اچھا اس کو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ پھر اس میں فرق کیا ہے، اس کی اگر اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں فرق کیا ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو یوں لیا جائے کہ انما الحیات الدنیا یہ تو مبتدا ہے اور اس کے بعد کی ساری عبارت جو ہے وہ خبر ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے کہ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کی جو خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دھوکے کی متاع کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نا، کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک کھیل اور دل لگی اور زہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ علم سے لے کر اور یہاں تک اولاد تک یہ مبتدا ہے، اور مطلب یہ سارے پھر اس کے جو بیچ میں جملے ہیں یہ بدل کے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے معنی یہ ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ الق میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لنسوام بن ناسیہ، کہ ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، تو لنسوام بن ناسیہ چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناسیاتن کاذباتن خاطیات، جھوٹی ناپکار گناہگار. تو چوٹی ہی کی مطلب چوٹی ہی کے لیے مزید یہ الفاظ آتے ہیں ناسیاتن کاذباتن خاطیاتن، مزید اس کی تفصیلات نہیں ہے بلکہ چوٹی ہی کی ہیں، چوٹی ہی کے بارے میں ہے. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے کہ لہو ہے، لاب ہے، زینت ہے، آرائش ہے، تفاخر ہے اور تکاثر ہے. تو جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے یہاں پر دنیا ہی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت، تو وہ اولاد تک کو جب ایک بات کہتے ہیں کہ اسی میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کمسالی سے پھر مثال شروع ہوتی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ علم انما الحیات الدنیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مبتدا ہے، آگے پھر اس کی اللہ نے مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے جیسے کہ لائب ان ولہو ان وزینت. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ بات ہے. بہرحال اچھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس بات کے معنی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے سے ہمیں کیا بات جو ہے وہ سمجھانا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھے کہ بعض مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے لائب کسے کہتے ہیں، گویا کہ لائب ہے بچپن، لہب کیا ہے جوانی، زینت کیا ہے پھر جوانی سے اگلا دور، کہ پھر انسان جو ہے وہ تماشے کی بجائے پھر اپنے آپ کو آرائش زبائش میں لگا رہتا ہے، اور تفاخر اور تکاثر کب ہوتا ہے جب پھر اس سے بھی اگلا دور شروع ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی پھر بچے ہو گئے اب آپس میں اس طرح کا، اور پھر اپنی پہلی بچپن کی اور جوانی کی باتیں جو ہے نا اس پر انسان حیران ہوتا ہے کہ میں بھی کیسی باتیں کرتی تھی، کیسی باتوں پہ لڑائی کرتی تھی. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے کھیلتے کودتے چھوٹی چھوٹی گیند پر بات پر ناراض ہوتے ہیں، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ اپنی تیاری میں لگے رہتے ہیں ہے نا، کھیل کود تیاری اپنا حسن ساری باتیں. تو دنیا کی زندگی کی حقیقت جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس یہی ہے کہ انسان ایسے ہی لہو میں زینت میں تفاخر میں اور تکاثر میں مبتلا رہتا ہے جیسے کہ کھیتی، کمثل غیث جیسے کہ بارش. اور غیث کون سی بارش کو کہتے ہیں؟ جو ضرورت کے مطابق ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ضرورت کے وقت ہو. ضرورت کے وقت اور ضرورت کے مطابق جو بارش ہوتی ہے وہ غیث کہلاتی ہے. جیسے کہ بارش آج اب الکفارا بھلی لگتی ہے کسانوں کو. جب بارش ہوتی ہے تو کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. نبات ہو اس کی کھیتی, کیونکہ بارش سے کھیتی پھلتی پھولتی ہے. ثم یہیج ہو پھر وہ زور پکڑتی ہے. تو یہیج کے بھی دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے وہجا یعنی رونق, اور دوسرے ہا یا جیم اس کے معنی ہے خشک ہونا. ہا یا جیم کے معنی ہوتے ہیں نبادات کا جوبن پر آنے کے بعد پھر خشک ہو جانا, زرد ہو جانا. تو بعض اوقات نباتات پانی کی کمی کی وجہ سے, یا ویسے پھر ایک وقت ہوتا ہے نا جوانی کا, اس وقت تو وہ سرسبز ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد نباتات جو ہے وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ثم یہیج پھر وہ سوکھ جاتی ہیں. فتراہ پھر تو دیکھتا ہے اس کو مسفرن زرد. اور آپ نے صفرا پڑھا تھا نا, کون سے واقعے میں پڑھا تھا؟ گائے کے واقعے میں. کون سے واقعے میں پڑھا تھا؟ گائے کے واقعے میں, سورۃ البقرہ. ثم یکون پھر ہو جاتی ہے حتاما چورا چورا. حتام جو ہے خشک نباتات کو کہتے ہیں, کہ وہ جو جیسے خشک جو نباتات ہے پاؤں رکھنے سے بھی وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. ہاتھ میں مل دے تو مسل دے تو چورا چورا ہو جاتی ہے. تو پھر وہ نباتات جو ہے ہو جاتی ہے چورا چورا. کبھی وہ یہیج بھی تھی اور کبھی وہ آجبا, اتنی خوبصورت تھی اتنی بھلی تھی اور اتنی پربہار تھی کہ کسان کو بڑی اچھی لگتی تھی. اچھا, ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کفار کے معنی کسان کے ہیں. کسان کیا کرتا ہے کہ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے, تو لغوی معنی چھپانے والے کے ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کفار کے یہ جو آیا ہے کافروں کے لیے آیا ہے, کہ دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار ان کا چھپا ہوا ہوتا ہے نا. کافر کیا کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ انکار چھپا ہوا ہوتا ہے, اللہ کا انکار. وہ بھی جس طرح کسان دانے کو چھپاتا ہے, تو کافر جو ہے وہ حقیقت کو چھپاتا ہے, اللہ کا انکار, آخرت کا اور پھر ساری چیزوں کا. جس طرح کسان جو ہیں نباتات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت ہوگی ان کو ترقی ملے گی, کافر بھی دنیا اور دنیا کی رنگرلیاں, نباتات سے مراد کیا ہے پھر دنیا, کافر بھی دنیا کی رونق دنیا کی مسرتیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جب کھیتی بھلی ہوتی ہے سرسبز ہوتی ہے, جس طرح کاشتکار خوش ہوتے ہیں نا, اس طرح کافر دنیا کی رنگینیاں زیب و زینت مال اور اولاد دے کر خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی رونق اس میں جو کچھ بھی ہے یہ چند دن کا سامان ہے, چند روزہ زندگی کا سامان ہے. وفی الآخرتی عذاب شدید, اور آخرت میں سخت عذاب ہے. کہ دنیا اگرچہ مل بھی گئی پھر اس کے بعد کیا, پیشانی بہار پہ تحریر ہے خزاں, شاخ شاخ پہ پھول سجا, پھر اس کے بعد کیا. تو آخرت میں شدید عذاب ہے. وہ مغفرت من اللہ, اور بخشش اللہ کی, وہ رضوان اور خوشنودی. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ اس کا ایک مطلب لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے, دنیا سے الگ تھلگ ہو کے رہا جائے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اصل میں اس آیت کا, اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور یہ قلیل ہے اور عارضی ہے, اس کو ثبات نہیں ہے. تو دنیا سے دل نہ لگانا, دل لگتا بہت ہے پر دل نہ لگانا. کرنا کیا؟ دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنا. یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں آخرت کی تیاری کرو گے. اور اگر اس سٹیج میں اس کو سو کر گزار دیا اور اس کو فضول باتیں کر کے گزار دیا اور ایک دوسرے پر تفاخر اور تکاثر میں گزار دیا, لہو اور لعب میں گزار دیا, تو پھر آخرت نہیں ملے گی, وہاں پہ عذاب شدید ہوگا. اور اگر اس کو دنیا کو امتحان گاہ سمجھا, اس نے آخرت کی تیاری کی, تو پھر کیا ملے گا؟ وہ مغفرت من اللہ ورضوان, اور بخشش ملے گی اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے خوشنودی. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور نہیں دنیا کی زندگی مگر سامان فریب کا. اور یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ غرور کا سامان ہے. تو اس کی غرور جو ہے کیا ہے, یعنی گویا کہ فریب اور دھوکا، اور غرور ہوتا ہے دھوکا دینا، اور غرور ہوتا ہے دھوکا دینے والا، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. اور یہاں پہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو یہ دھوکا دے رہی ہے، اور واقعی انسان دنیا میں رہتا ہے اور اتنا اس میں مصروف ہوتا ہے کہ آخرت کو بھول ہی جاتا ہے. پھر فرمایا سابقو، لپکو، دوڑو. اب آپ دیکھیں کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سابقو کا ترجمہ دوڑو اگر کہیں تو اس سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی مسابقت کے ہیں، کہ مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کہ جس طرح تم دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہو نا، ریجتے ہیں، لڑتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو اسی طرح کیا کریں کہ آخرت کے حاصل کرنے میں دوڑنا شروع کریں. سابقو، آخرت کے لیے مقابلہ کرو، دوڑو، لپکو، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اور رب کی مغفرت کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وجنتن، اور جنت کی طرف. اردوہا، ارض اس کا، ارض جو ہے چوڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، طول لمبائی کے لیے. اس کی چوڑائی کیسی ہے؟ کا ارض سماء والارض، جیسے کہ چوڑائی ہے آسمان کی اور زمین کی، تو اس کی چوڑائی ایسے ہے جیسے کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی. اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ہے. جیسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے سے گن گن کر تیار کر کے رکھی جائے، تو یہاں پہ عدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر کرنا، تیاری سے متعلق ایک ایک چیز کو مکمل کر کے پھر سامنے لا کر حاضر کر دینا، شادی کے موقع پر یا مہمان کے لیے یا کسی بھی کام سے پہلے آپ کوئی چیز پوری پلاننگ سے تیار کر کے رکھتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ تیار کی گئی ہے، گن گن کر رکھی گئی ہیں اس کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ایک بات یاد رکھیے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سما اور ارض اسم جنس کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ سات آسمان اور سات زمینیں، تو گویا کہ اتنی چوڑائی کو جو ہے وہ آپ نے جمع کرنا ہے. اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مثال ہے جو دی گئی ہے، کیونکہ وسعت کا احساس دلانے کے لیے جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے سب سے زیادہ وسعت آسمان اور زمین کی ہے نا، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا چوڑا ہے. تو آپ سوچیں کہ جنت جو ہے وہ اس سے بھی کئی درجے جو ہے وہ زیادہ چوڑی ہوگی، اور اس سلسلے میں یعنی کہ جنت جو ہے اس کی وسعت کتنی ہوگی، آپ دیکھیے سورت دہر آیت 20، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں وہاں نظر آئے گا. یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ سے، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں، وہ شخص کولوں کے بل گھسڑتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جما رکھا ہے، اس کے لیے تو کوئی جگہ باقی نہیں. اس سے پوچھا جائے گا، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یاد ہے. چنانچہ اسے کہا جائے گا، خواہش کرو کتنی جگہ تمہیں جنت میں چاہیے. چنانچہ وہ کہا خواہش کرے گا، پھر اسے کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے، اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے. وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت میں تو معمولی سی بھی جگہ باقی نہیں رہی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جواب میں فرمائیں گے، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسیع جنت جو ہے وہ لوگوں کو دے گا، لیکن پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ سابقو، دوڑنا ہے. تو فلیتنافس المتنافسون، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں بھی کہا، سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین. اور آپ کو یاد ہی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے، اور دیکھا کہ آپ کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ، چند کھجورے، اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان ہیں، تو رونے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دو جہان کا بادشاہ اس حال میں اور کیسرو کسرا کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ تو دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور دنیا میں مومن کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن کرنا کیا ہے کہ آخرت کے لیے دوڑنا ہے، ہر وقت اپنی سوچوں میں اپنی فکروں میں آخرت رہنی چاہیے اور جنت رہنی چاہیے کہ وہاں ہم کامیاب ہو جائیں اور وہاں ہم پاس ہو جائیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ دے. تو اب یہ کہ کون ہے جو کفر سے توبہ کرے اور نفاق چھوڑ کر جو ہے ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا فضل ہے جس کو چاہوں میں دوں. تو اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو خود چاہتے ہیں. تو جو چاہتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور سبقت لے جانے میں وہ حضرت حمام کا واقعہ بڑا عام ہے نا، کہ کھجورے پھینک دی اور کہا کہ اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جتنی دیر جو ہے وہ کھجورے کھانے میں لگے گی، اور دیوانہ وار لڑے اور جا کر شہید ہو گئے. تو ہم لوگ تو کھجورے کھانے میں ہم نے زندگیاں بتا دی، جوانیاں ہماری ختم ہو گئیں. اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، فی الارض یعنی زمین میں، تو کوئی مصیبت ایسی نہیں جو کہ زمین میں پہنچتی ہو، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں پر، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں ہے، من قبل، اس سے پہلے ہی، ان نبراہا، کہ ہم پیدا کریں اس کو. تو نبرا کے روٹ ہے بارا حمزہ، اور اسی سے ہے پھر باری پیدا کرنے والا. تو کیا ہے معنی کہ اس آیت میں، یہاں پہ آیت نمبر آپ دیکھیے کہ 22 سے لے کر 24 تک اللہ تعالی نے بتایا کہ اپنی صحیح اور تدبیر کی بجائے اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، کہ صحیح اور تدبیر پر اللہ کی تقدیر غالب ہے. تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو، مگر وہ کتاب میں موجود ہے. کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، اور یہاں پر جو ہے وہ زمین سے مراد کون سی مصیبت ہے، جیسے قحط، سیلاب، یا پھر کوئی ارضی اور آسمانی مصیبتیں آ جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی حادثہ وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کر رکھا ہے. اسی طرح انفسکم سے مراد کیا ہے؟ جیسے کوئی بیماری ہو گئی، کوئی تاب اور تھکان ہو گئی، تنگ دستی ہو گئی، غربت آ گئی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی لکھ رکھی ہے. ان نبرہ، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، گویا کہ ہم اس کو وجود میں لانے سے پہلے ہی جو ہے ہم اس کو لکھ چکے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں ان مصیبتوں کی طرف، کہ زمین کی طرف سے ہیں یا نفس کی طرف سے ہیں، تو یا پھر یہ کہ انسانوں کی طرف سے، سب اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے؟ مصیبت آنے پر روتا دھوتا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ یہ قسمت میں ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی، تقدیر ہی ہے کہ پوری کوشش کے باوجود حالات نہیں بدل رہے. کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی؟ لکھی لتاسو، تاکہ تم غم نہ کھاؤ. اور تاسو جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ حمزہ سین یا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ موقع جو غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل جائے، پھر اس پر انسان افسوس اور غم کا اظہار کرے. تاکہ تم غم نہ کھاؤ، علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا، کہ جو چیز جو ہے تم سے چلی گئی ہے، جو نقصان تمہارا ہو گیا ہے، اس پر تم افسوس نہ کرو. کہتا نا جیسے بعض اوقات پیسے گم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی چلی گئی، جاب چلی گئی، رشتہ ہی ختم ہو گیا، کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، تو کہتے ہیں نا جلدی جواب نہیں دیا تھا نا رشتے کا، اس لیے وہ ہمارے پاس سے چلا گیا، کسی اور کے پاس چلا گیا. وہ میں نے کہا تھا نا جلدی سے انٹرویو ہو گیا، جواب دے دیں. شوہر نے کہا وہ دوسرے کا بھی انتظار کر لیتے ہیں تو دیر ہوگی، تو پہلی جاب کہیں سے چلی گئی. تو پھر کچھ لوگ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہتے ہیں. تو کہا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے میرے پاس، تو اس پر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت نہ کیا کرو، تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو فوت ہو گیا، ولا تفرحوا اور تم اترایا مت کرو بما آتاکم اس پر جو تم کو دیا ہے. تو دوسرے معنی کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے تو اس پر پھولو مت، وہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، تمہارا تو اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فارہا کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ لفظ جو ہے فرح القلب کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس یہ محمود صفت بھی ہے کہ نعمت پر خوش ہونا، اور اس کے علاوہ فرح النفس مضموم صفت بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے اترانے لگنا، پھولا نہ سمانا. تو کہا کہ جب کوئی چیز چھوٹ جائے تو جو ہے وہ ماتم کرنا، رونا دھونا، شکایتیں کرنا وہ نہ کرو، اور جب نعمتیں ملیں تو پھر اترایا مت کرو. بما آتاکم تمہیں تو اللہ نے دیا ہے نا، تمہارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. واللہ لا یحب کل مختال فخور اور اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال ہر اترانے والے کو. اب مختال جو ہے خیل سے ہے، اس کے معنی کیا ہے، یا دلو علی حرکتی فی تلون، وہ حرکت جو ہر آن نیا رنگ بدلتی رہے، اسی سے تخیل. بعض لوگ جو ہیں بڑے تخیلاتی ہوتے ہیں، تصور میں رہتے ہیں، تصور کی دنیا. اور یہ شادی سے پہلے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں نا تخیل کی دنیا میں رہتے ہیں. اور اصل میں یہ ہوتا ہے گھوڑے پر سوار ہونا، خیل عربی زبان میں گھوڑے کے لیے آتا ہے نا. تو اب گھوڑے پر جب کوئی سوار ہوتا ہے تو کیا، جیسے اڑا جا رہا ہے، اور متکبرانہ چال اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اس کے لیے بھی آتا ہے. تو کہا کہ اللہ پسند نہیں کرتا کل مختال، ہر تصوراتی بندے کو، ہر اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھے. فخور فخر سے ہے، ایسی باتوں پر اترانا جس پر انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہ ہو. یہاں پہ دیکھیں فرحا فرحا، پھر ہے مختال، تیسرا فخور، تین چیزیں ہیں جو اترانے کے لیے ہیں. قرآن میں نو آئی ہیں لیکن یہاں پہ یہ تینوں ترتیب سے آئی ہیں. نمبر ایک جو ہے نو میں سے وہ تو ہے فرحا، چوتھا ہے مختال کا درجہ، اور پانچواں ہے فخور کا درجہ. تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی بھی صفت کو پسند نہیں کرتا. اچھا، جو لوگ یہ ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، الذین یبخلون، وہ تو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخلی بخل کرنے کا. اس کے کیا معنی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب بھی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کا وقت آتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی اپیل ہوتی ہے، تو بخل کی وجہ سے وہ پھر بخل کیا کرتے ہیں، انفاق نہیں کرتے، روک لیتے ہیں، ان کے دل ان کے تنگ ہوتے ہیں، ہاتھ کو روک لیتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو پھر جائے، کس سے پھر جائے، انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ جن سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیسا ہے کہ وہ قابل تعریف ہے، یعنی اگر کوئی دے گا تو اپنا ہی فائدہ، نہ دے، اللہ تو خود غنی ہے حمید، اور اللہ جو ہے خود قابل تعریف ہے، بے نیاز بھی ہے اور ستودہ صفات ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ قربانی نہیں کرتے، اور بخل پر اڑے رہتے ہیں. تو اللہ کو یہ لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں، اللہ ان لوگوں سے محبت ہی نہیں کرتا. دیکھیں اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہے تو کتنے دکھ کی بات ہے نا. تو میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں انفاق کرتی ہوں، کیا میں زکوٰۃ جو ہے جو فرض ہے زکوٰۃ، کیا میں دل کی خوشی سے ادا کرتی ہوں، پورا پورا ٹھیک ٹھیک دیتی ہوں، کچھ زائد ہی دے دیتی ہوں، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات جو ہیں اس میں میرا دل جو ہے وہ کہیں چھوٹا تو نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینا، کیونکہ یہ نفاق کی علامت ہے، منافق خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی جو ہے وہ اس سے بچنا چاہتا ہے.